من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو دو موضوع ہم لے کر چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ان بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بات ہماری انسان کی خلقت کے حوالے سے انسان کی خلقت خدا نے اپنے نظام ہستی کے اندر کچھ چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس کو خلق کیا ہے اور انسان کو ان چیزوں کے حوالے سے ان اصولوں کے حوالے سے ان حقیقتوں کے حوالے سے 124,000 پیغمبروں کے وسیلے سے 14 معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے قرآن کے وسیلے سے آگاہ بھی کیا ہے. کوئی شخص روز محشر میں کوئی ایکسکیوز کوئی عذر نہیں دے پائے گا. اگر بچے سے آپ ایک پوچھیں اگر وہ کوئی کام نہ کرے ہوم ورک دیا گیا اس نے ہوم ورک نہیں کیا, آپ اگر اس سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کیا تو اس کے بہت سارے عذر ہوں گے. اور ماں باپ اس بچے کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو عذر وہ پیش کر رہا ہے وہ در حقیقت میں صحیح نہیں ہے اور وہ ایکچولی عذر حقیقت نہیں رکھتے. خدا جو ہمارا خالق ہے, خدا جس نے ہمیں خلق کیا ہے, آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ روز محشر میں ہم کچھ ایسے عذر پیش کریں ان عذر کی بنا پہ خدا ہمیں کہہ کہ ٹھیک ہے آپ اس دنیا میں جو آپ نے اپنا کام کرنا تھا جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا ان تین وسیلوں سے آپ نے وہ کام نہیں کیے تو اب خیر ہے آپ جو ہے وہ جنت میں جائیں. ابھی بھی جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو کیا ہے عذر تراشی ہوتی ہے, عذر تراشی سمجھتے ہیں. دیر از اے ہول لسٹ آف ایکسکیوز دیٹ آر گیون اور ان ایکسکیوز کے اندر یعنی بہت ساری ہیں سننے کو ملتی ہیں. آپ نے بھی عذر تراشی کی ہوئی ہے آپ ماشاءاللہ سے, ہم بھی اس میں شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جی تھکا ہوا تھا صبح نہیں اٹھ سکا رات دیر ہو گئی, یہ ہے کہ الارم نہیں بجا, یہ بھی ایک عذر تراشی ہوتی ہے. اور الارم نہیں بجا اب الارم کا قصور ہے نہیں بجا, یہی ہے کہ بالآخرے رات بھر عبادت کرتے رہے, شب بیداری تھی, مجالس تھے, نوحہ تھے, ماتم تھے اور جب ہم سوئے تو فجر کے وقت اٹھ نہ سکے, یا بہت سارے مختلف عذر آپ کو ملیں گے. ہر عذر ایوری ایکسکیوز از ایکچولی دی ریزن وائی اٹس کالڈ ایکسکیوز از بیکاز دے آر ناٹ ریئلی دی ٹرو ریزنز وائی اے پرسن ڈز ناٹ ڈو سم تھنگ اور ڈز سم تھنگ. دی ریئل ریزنز آر کوائٹ ڈفرنٹ دین دی ایکسکیوز دیٹ آر میڈ. اسی طرح سے روز معاشر میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی عذر ہوں وہ حقیقت میں حقیقت نہ ہو بلکہ ایک کوشش ہو کہ خدا ہمیں اس عذاب سے بچا دے. اور آپ جب قرآن کے اندر دیکھتے ہیں تو عذر تراشی ان لوگوں کی آپ کو ملتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمارے آبا و اجداد نے غلط دین اختیار کر لیا جس کی وجہ سے آج ہم آپ کے سامنے مجرم کھڑے ہیں, اگر ہمارے آبا و اجداد صحیح دین اختیار کر لیتے تو ہم آپ کے سامنے مجرم نہ ہوتے. تو در حقیقت میں قصور ہمارا نہیں ہے, قصور ہمارے آبا و اجداد کا ہے. یا کہیں گے کہ ہمیں وہ وسائل فراہم نہیں ہوئے جن وسائل کے ذریعے سے ہم سچے دین کی طرف جا سکتے, یا وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیے. حتیٰ اس حد تک وہاں پہ جو عذر تراشی ہوگی وہ کہیں گے ہم نے یہ کام نہیں کیے. اب جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیے تو اس وقت ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے, ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی, ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ نہیں انہوں نے یہ کام کیے ہیں, کیونکہ ہم شاہد ہیں. جس زبان سے ہم نے کسی کا دل دکھایا, جس زبان سے ہم نے غیبت کی, وہی زبان گواہی دے گی کہ اس نے یہ کام کیا تھا. جن آنکھوں سے ہم نے نامحرم کو دیکھا اس طریقے سے جو کہ اسلام میں ممنوع ہے, یہی آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. اس کے علاوہ ایک اور وہ عذر تراشی کریں گے, وہ کہیں گے کہ خدایا چلیں ٹھیک ہے, نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کیا, تولّا اور تبرّا سے سمجھے نہیں تو کرتے کیسے. جو تولّا اور تبرّا ہم نے سمجھا وہ تو کیا, لیکن اب تو پتہ لگ رہا ہے کہ واقعاً ہم نے نہ تولّا کیا نہ تبرّا کیا. جو جہاد تھا اس کا موقع ہی نہیں ملا, کسی نے ہم پہ واجب بھی نہیں کیا تو ہم نے جہاد بھی نہیں کیا. اب چلیں یہ سب کچھ ہو گیا, لیکن آپ ہمیں ایک اور اپرچونیٹی دے دیں, کیا ہمیں واپس پلٹا دیں, ہم واپس پلٹ جائیں گے اور اس دنیا میں آ کے تمام کے تمام فروع پہ بھی عمل کریں گے اور اصول دین کے اندر تحقیق کر کے ان کو اپنے نفس میں, اپنی روح میں, اپنے قلب میں, اپنے ذہن میں جگہ دیں گے اور ان کو عملی طور پر اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق عملی طور پر زندگی کریں گے. یعنی اسی نظام ہستی جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں خلق کیا تھا ہم واپس جا کے اسی مقصد پر عمل کریں گے. خدا کی طرف سے جو جواب آئے گا, جو کہ قرآن کی آیات کا تقریباً ترجمہ یہ بنتا ہے کہ خدا کہے گا کہ اگر ہم آپ کو پلٹا بھی دیں تو پلٹانے کے بعد بھی آپ نے وہی کام کرنا ہے جو آپ نے پہلے کیا تھا. اور جنت اور دوزخ, جو جنتی ہوگا اور جو دوزخی ہوگا اس میں فرق یہی ہوگا کہ جنتی کو اگر ہزار بار بھی اس دنیا میں واپس لایا جائے تو وہ پھر بھی جنتی رہے گا, اور اگر دوزخ کو جو جہنمی ہے اگر اس کو ہزار بار بھی واپس لایا جائے تو وہ جہنمی ہی رہے گا. یعنی وہ شخص جو کہ مسخ ہو جاتا ہے, جس کے دل پہ خدا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ, یعنی جن کے قلوب پہ خدا مہر لگا دیتا ہے, جن کی آنکھیں نہ دیکھتی ہیں نہ کان سنتے ہیں نہ دل کے اندر بصیرت ہوتی ہے, وہ لوگ اگر ہزار دفعہ بھی اس دنیا میں آئیں تب بھی انہوں نے کام وہی کرنے. اور ایسا نہیں ہے کہ خدا اپنی رحمانیت میں یا اپنی یعنی غفار ہونے میں یا حاجی ہونے میں یا کسی ایک اس کی جو صفات حسنہ ہے اس میں جان بوجھ کر کسی کے دل پر مور لگاتا ہے, نہیں انہوں نے خود لگائی. یعنی خدا نے تمام وسائل فراہم کیے, انہوں نے اپنے دلوں پر مور لگا لی. اب یہ جو مہر لگائی, خدا کہتا ہے کہ اس کی نسبت کیونکہ تمام افعال کی نسبت میری طرف لوٹتی ہے, تو اس آیت میں میں کہتا ہوں ختم اللہ علی قلوبہم, یعنی ہم نے تو اتنے آپ کے لیے وسائل فراہم کیے تھے, اتنی اپرچونیٹیز دی تھیں کہ کوئی شکی سے شکی تر شخص جہنمی بنے گا. اب جو آج آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, اس کے اندر اگر کسی سے ملامت کرنی ہے, کسی کو برا بھلا کہنا ہے, کسی کے حوالے سے یہ بات کرنی ہے, تو خود اپنے آپ سے کریں. کچھ لوگ وہاں پہ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمارے رہبران نے, ہمارے لیڈرز نے ہمیں گمراہ کر دیا. ہمارے جو لیڈرز تھے اگر وہ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھتے تو ہم سیدھے رستے پہ رہتے, لیکن ہمارے لیڈران نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ اور یہ لیڈران بھی وہ، یعنی آپ سوئٹزرلینڈ کا غالباً یا یورپ کا واقعہ ہے کہ ان کی اخبار میں ایک ہیڈ لائن تھی، دی ہیڈ لائن سیڈ 300 شیپس کمیٹڈ سوئسائڈ، 300 شیپس نے، بکریوں نے سوئسائڈ کمٹ کر لی۔ اب وہ جو ہیڈ لائن ہے وہ عجیب سی ہے، اس کے جب کانٹینٹ کو آپ پڑھیں تو ادھر لکھا ہوا تھا کہ ایک شیپ نے، ہل تھی، پہاڑی تھی، ایک شیپ نے پہاڑی سے چھلانگ مار دی۔ اب جیسے اس شیپ نے چھلانگ ماری، دوسرے نے بھی مار دی، تیسرے نے بھی مار دی، چوتھے نے بھی، اور کرتے کرتے 300 کی جو شیپ تھیں وہ سب کی سب ہلاک ہو گئیں، اور اتنی زیادہ نیچے لاشیں جمع ہو گئیں ان کی کہ باقی کی شیپ سروائیو کر گئیں، کہ فوم وہ جو ان کی روئی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ باقی کی جب گری تو اس میں گر کے وہ بچ گئیں۔ تو در حقیقت میں یہ جو ایکسکیوز کریں گے کہ ہمارے جو راہبر تھے ان کی وجہ سے، اب ایک راہبر نے لیفٹ ٹرن لیا، سب شیپس کی طرح اس کے پیچھے چلنے لگے، اب وہ بھی پہاڑی سے گرا، باقی کے جتنے بھی لوگ اس کے پیچھے تھے وہ سب کے سب پہاڑی سے گرے، اور گرنے کے بعد اتنے جمع ہو گئے نیچے کہ کچھ اس میں سے بچ گئے۔ اب یہ جو کچھ بچ گئے وہ سمجھے کہ ہم نے تو کام کوئی غلط نہیں کیا، ہم بچ گئے، ہم نے تو کوئی کام غلط نہیں کیا۔ اب یہ جو راہبران کی ایکسکیوز ہے، اس کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام نے، اللہ وسلم، کیونکہ یہ ایکسکیوز جو ہے وہ ایسی ایکسکیوز ہے کہ ہر قوم نے جو ہے وہ پیش کی ہوئی ہے، ہر ایک قوم، یعنی ریور قوم، قوم کیا ہوتی ہے؟ ریور قوم ہے، ریور، اور امت وہ ایک علیحدہ چیز ہے جو کہ ابھی تک ہم بنے نہیں، انسانیت ابھی تک ریور ہی ہے۔ یعنی 2% آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ از کنٹرولنگ 98% آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ۔ If the 98% of the population was not cattle, 2% could never control it. Shepherd ایک ہوتا ہے نا، شیپرڈ ایک ہوتا ہے، بکریاں بہت ساری ہوتی ہیں، اگر وہ بکریاں نہ ہوں تو کبھی شیپرڈ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب امت کیا چیز ہے وہ اب ایک علیحدہ بحث ہے، اس کے لیے خود ایک 10 دن ایک کم علمی وہ شخص جو عالم نما ہو وہ بھی 10 دن اس کے اوپر لگا سکتا ہے کہ امت کیا چیز ہے۔ اگر عالم ہو تو آپ اس کے درس پہ پورا سال بیٹھ سکتے ہیں، تب بھی امت کا ٹاپک ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو تھوڑا سا، کیونکہ اب بحث آ گئی ادھر، تو تھوڑا سا ایک جملہ اگر کہہ دیا جائے، امت مجموعہ ان انسانوں کا ہوتا ہے جو انسان اپنی خلقت کے مقصد تک پہنچ گئے، اور وہ شخص جو ان کا رہبر ہوتا ہے وہ خود ربانی جامع شرائط الہی رہبر ہوتا ہے، اور وہ سب کے سب اس الہی مقصد یا مقاصد کے تلے جم ہوتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے خود بھی اپنے انسان یعنی خلقت کا مقصد پا لیا، اور جو ان کا رہبر ہوتا ہے اس نے بھی پایا، بلکہ اس سے ابو، اس سے زیادہ، کہ اپنے آپ کو اس نے اتنا بلند کیا کہ اس کے پاس یہ اتھارٹی آ گئی کہ وہ خدا کی اتھارٹی کو ان انسانوں پر نافذ کرے، اور وہ ان الہی مقاصد یا مقصد کے تلے جم ہیں، اور ان مقاصد پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی ان مقاصد پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان مقاصد کو، ان اصولوں کو کسی بھی قیمت پہ نہیں چھوڑنا. اب آپ کو اس تعریف سے ایک امت کربلا میں نظر آتی، یہ جو 72 ہے یہ خود ایک امت تھے، یہ امت تھے ریوروں کے درمیان میں، جو ریور تھے ان کے درمیان میں یہ ایک امت تھی. رہبر امام حسین اور ان کے اصحاب، وہ انسان جو اپنی خلقت کے مقصد تک پہنچ گئے، اور وہ اصول جو کربلا کے اصول تھے، جو اصول ہائے الہی تھے، جو خدا کے اصول تھے، ان اصولوں پہ ڈٹ گئے، اور ڈٹنے کے بعد اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن ان اصولوں سے نہیں ہٹے. یہ ہے مثال امت کی. اور آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، ہاں آج کے زمانے میں بھی ایک مثال امت کی ملتی ہے، جن کا ایک رہبر ہے جس نے اپنے خلقت مقصد، انسان کی خلقت کے مقصد کو پا لیا، پانے کے بعد اتنا بلند تھا کہ آج اس ذمہ داری، یعنی خدا کی ولایت کو نافذ کرنے کی ذمہ داری خدا نے اس کو سونپ دی، اور وہ لوگ جنہوں نے کربلا کے اصولوں سے سیکھا وہ جم ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، یونائٹ ہو گئے. جب امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا، انہوں نے کیا کہا، مہمے چیز داری مز کربلا داری، ہمارے پاس یہ سب کچھ جو ہے وہ کربلا سے ہے، یعنی ہماری زندگی، ہماری موت، یہ تمام کی تمام چیزیں کربلا کے اصولوں پر استوار ہیں. اور وہ ڈٹ گئے پوری دنیا کے سامنے، اب وہ پوری دنیا ان پہ سینکشنز لگائے، ان کے اوپر اٹیک کرے، جو مرضی کرے، وہ ان اصولوں کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے لیکن ان اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ لوگوں کو بھی اب کوئی جوش نہیں آتا نا، اگر جوش آتا بھی ہے تو جو نعرے لگتے ہیں وہ صحیح بھی نہیں ہوتے. شعوں کے درمیان میں جب جگانے والی تقریر بھی کی جائے تو لوگ سوتے رہتے ہیں، ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا رہے گا. لیکن امید ہماری یہ ہے کہ آپ نہیں تو کل کوئی اور، 1000 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، یہی تقریر، یہی موضوع، یہی مجلس اگر کوئی سنے اور جاگ جائے، مقصد ہمارا پورا ہے. نہج البلاغہ میں جو خطبات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے، ان خطبات کو سوئے ہوئے لوگوں کے درمیان میں دیا، لیکن وہ خطبات ریکارڈ ہو گئے، وہ ضبط ہو گئے، وہ لکھے گئے، اور 1400 سال کے بعد ان خطبات کو، ان تقاریر کو، ان اس سمندر کو، علم کے سمندر کو پڑھ کے، جان کے، سمجھ کے ایک قوم، امت بن گئی. وہ قوم پوری دنیا کے سوئے ہوئوں کے سامنے جاگ گئی، ڈٹ گئی. تو وہ امام معصوم جو چونٹیوں کے گھر کو دیکھ کر بتا دے کہ ان چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے، اس میں نر کتنی ہے اور مادہ کتنی ہے، اس امام معصوم کو پتہ تھا کہ یہ الفاظ جو وہ ادا کر رہے ہیں، یہ بلاغت جو وہ ادا کر رہے ہیں، 1400 سال کے بعد آئے گی ایسی قوم جو اس کو سن کر جاگ جائے گی اور ایک امت بن کے کربلا کیا بلکہ اسلام کے اصولوں پر استوار رہے گی، محکم رہے گی، ثابت رہے گی، پوری دنیا سے ڈٹ جائے گی، اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، لیکن اصولوں کو کمپرومائز نہیں ہونے دے گی. اور اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کچھ اس حصے میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں، تو میدان کھلا ہے. اور اگر شریک نہیں ہوں گے، یہ نہ سمجھے گا کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، کہ یہ انقلاب، یہ ریولوشن، یہ رستہ، یہ فکر، یہ سوچ ختم ہو جائے گی. نہیں، یہ چلے گی. اور انشاءاللہ وہ آیت کا مصداق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ مصداق آپ دیکھ لیں گے کہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا، دین حق کے اوپر بھیجا، اس نظام جو کہ حق کا نظام ہے، جو کہ صحیح نظام ہے، جو کہ سچا نظام ہے، جو کہ غلطی سے معصوم نظام ہے. وہ نظام ایک دن باقی کے تمام نظاموں پر حاوی ہو جائے گا، یعنی کمیونزم پہ حاوی ہو جائے گا، یعنی کیپٹلسٹ کے اوپر حاوی ہو جائے گا، یعنی امپیریلسٹ کے اوپر حاوی ہو جائے گا، یعنی یہ آل سعود کے نظام بادشاہت پہ حاوی ہو جائے گا، یعنی یہ لبرل ڈیموکریسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نظام پہ حاوی ہو جائے گا. وہ تمام کے تمام نظام ہائے دنیا جو کہ انسانیت کو ریور بنائے ہوئے ہیں، ان تمام کے تمام نظام ہا ان کے اوپر حاوی ہو کر وہ دن آ جائے گا جس دن خدا کی یہ زمین عدل اور انصاف سے بھر جائے گی. صلوات پڑھے محمد والا. اب جو آیت ہیں یہی اب واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے ٹرن لیا تھا. جہاں سے ٹرن لیا وہ یہ تھا کہ روز محشر میں لوگ کہیں گے کہ ہمارے جو راہبران تھے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہم ان کی گمراہی میں آ گئے، تو در حقیقت میں قصور ہمارا نہیں بلکہ راہبران کا ہے. جو آیت ہیں وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے حوالے سے، یہودیوں اور نصارہ کے حوالے سے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ، سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 63 ہے. آیت یہ ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم، یعنی یہ جو ربانیون ربانیون یہ جو پریسٹ والاحبار، احبار اب یہ دونوں پریسٹ کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی جو کرسچن اور جیوز کے جو مولوی تھے، یہ ذرا عام فہم کے اندر بات کریں کہ جو ان کے جیوز کے اور کرسچن کے جو مولوی تھے، ان مولویوں نے اپنی قوم کو جب وہ گناہ کر رہے ہوتے تھے منع نہیں کرتے تھے. وہ مولوی جب دیکھتے تھے کہ قوم گناہ کر رہی ہے، اس قوم کو ان گناہوں سے دور نہیں کرتے تھے. ربانیون والاحبار یہ نہیں کرتے تھے، جو قوم کر رہی ہے اس کو کر لینے دیتے تھے، جس طرح سے جس سمت میں بھی چل رہی ہے کر لینے دیتے تھے، جب تک ان کی جیبیں قوم بھرتی رہتی تھی، یعنی جب تک ان کو عزت ملتی تھی، جب تک ان کے پیسے جیبیں بھری رہتی تھیں، یعنی ان کو اس سے تعلق نہیں تھا کہ وہ اپنے دین سے منحرف ہو گئے ہیں یا دین پر ہیں، انہیں اس سے کوئی کام نہیں تھا. اسم کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، لیکن ان کو نہیں روکتے تھے. امام کہتے ہیں کہ اعتبروا ایہا الناس، کہ اے لوگو اس چیز سے عبرت حاصل کرو. کن لوگوں سے خطاب ہے؟ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو اس وقت کے مولویوں کے فتاوا کے اندر آ کے امام حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، جو درباری علماء تھے، جو درباری راہبر تھے، جو درباری مولوی تھے، جنہوں نے یہ فتویٰ صادر کر دیا تھا کہ امام حسین کا خون حلال ہے، یعنی ان کا خون بہانا حلال ہے. اس نے خلیفۃ اللہ کے معاذ اللہ علیہ بغاوت کی ہے اور اس باغی کا خون بہانا حلال ہے، خواہ وہ نواس رسول کیوں نہ ہو. امام کہتے ہیں کہ اعتبروا ایہا الناس بما وعظ اللہ به اولیاء من سوء ثنائه علی الاحبار، کہ اے لوگو عبرت حاصل کرو اس ان تمام نصیحتوں سے جو خدا نے اپنے اولیاء کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے کی ہیں. یعنی یہ نصیحت کہ جو انہوں نے اپنے دوستوں کے لیے کی ہے، من سوء ثنائے علی الاحبار، کہ ان لوگ، وہ لوگ جو کہ جب قوم غلطی کرتی تھی ان کو منع نہیں کرتے تھے، تو اولیاء کو خدا نے کہا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا. اگر آپ ہمارے ولی ہیں، اگر آپ ہمارے اولیاء میں سے ہیں، تو آپ اس طرح سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس طرح سے ہو کر آپ ہمارے اولیاء میں رہ نہیں سکتے. اگر آپ کو ہمارے اولیاء میں رہنا ہے، تو اگر کوئی غلطی کرے، اگر کوئی گناہ کرے، تو آپ کو ان کو متنبہ اور اس گناہ سے روکنا ہے. اگر آپ نہیں روکیں گے تو آپ اس دائرے میں سے نکال دیے جائیں گے. صحیح. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اس کے بعد امام جو ہیں وہ ایک اور آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس کے حوالے سے ہم آج اگر بات کر سکے کریں گے، ورنہ کل. کہ یہ لوگ جو کہ قوم کو دیکھتے تھے گناہ کر رہی ہے، حضرت عیسیٰ کی قوم، حضرت موسیٰ کی قوم، لیکن حضرت داؤد کی قوم، باقی کے انبیاء کی قوم، یعنی نبی آتا تھا اس کے بعد مولوی ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد تبلیغ کا سلسلہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ جب تک دوسرا نبی نہیں آیا کس کے ہاتھ میں تھا؟ مولویوں کے ہاتھ میں تھا. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے لوگوں کی آنکھوں سے چھپا لیا، یہ جو کہتے ہیں اٹھا لیا، یعنی خدا نے لوگوں کی آنکھوں سے چھپا لیا اور وہ ان کو دوبارہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کرے گا، جس طرح سے اس نے اپنے ولی کو، اپنی حجت کو لوگوں کی آنکھوں سے اوجل کر دیا ہے اور دوبارہ اس کو ظاہر کرے گا. جب وہ چلے گئے، اوجل ہو گئے لوگوں کی آنکھوں سے، تو 500 سال کے عرصے میں دین کو، کس دین کی لگامیں کس کے ہاتھوں میں تھیں؟ کن کے ہاتھوں میں تھیں؟ ان کے مولویوں کے ہاتھوں میں تھیں. وہ جو بات کہتے تھے لوگ ان کی بات پہ یقین کر کے اپنے دین کو وہی سمجھتے تھے، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے اپنی جیبوں کو بھر لیتے تھے، گناہ کر رہے ہیں، دین سے ہٹ رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں تھا. امام حسین کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ لعن الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر لعنت کر دی گئی ہے، یعنی ان کو رحیم کے دائرے سے خارج کر دیا گیا. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے یہ جو گروہ ہے، خدا نے ان کو، ان کے اوپر لعنت کر دی ہے اور ان کو اپنے رحیم، یعنی لعنت کا مطلب یہ کہ اپنے رحیم کے دائرے سے خارج کر دیا ہے. علی لسان داوود و عیسیٰ، اور یہ لعنت کس نے بھیجی ہے؟ کس کی زبان سے؟ داوود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، یعنی پیغمبر خود اپنی زبان سے اس طرح کے لوگوں کے اوپر لعنت کر رہا ہے. لعن لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، ذَلِكَ بِمَا عَسَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے وہ جو غلط کام کیا اور لوگوں کو صحیح رستے سے ہٹایا. تو اب رسول کے جانے کے بعد 250 سال آئمہ علیہ السلام نے کوشش، 11 معصومین علیہ السلام نے کوشش کی کہ جب کبھی بھی اسم کو، گناہ کو دیکھتے تھے اس کے علیہ کھڑے ہو جاتے تھے، لوگوں کو متنبہ کرتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور وہ واجب جس کے بارے ہم نے کل بات کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے. اور پھر ان کے جو شاگرد تھے، جو کہ واقعاً شاگرد تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا تھا علم اور تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر کہ وہ آئمہ کے لیے قابل وسوخ بن گئے تھے. یعنی اگر کوئی آتا تھا ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تو وہ کہتے تھے میرے اس شاگرد کے ساتھ مناظرہ کر لو، اگر جیت گئے تو ایسا ہی ہے جیسے تم مجھ سے جیت گئے. یعنی اس طرح کے لوگوں کو آئمہ نے تیار کیا جنہوں نے دین کو جو اس کی جگہ تھی اسی پر رکھا، اس سے ہٹایا نہیں. لیکن پھر کچھ ایسے شاگرد بھی تھے جنہوں نے دین کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا. اور یہ سلسلہ 250 سال کے بعد پھر غیبت کبریٰ میں، کیا غیبت کبریٰ کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا. امام حسین اس وقت لوگوں کو متنبہ کیا، بلکہ 1 سال پہلے کربلا کے ایونٹ سے 1 سال پہلے امام نے تمام کے تمام لیڈران کو، رہبران کو، علماء کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سے کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، تم خدا کے احکام کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہو لیکن کچھ کرتے نہیں، تم دیکھتے ہو کہ لوگ باطل پہ ہیں لیکن کچھ کہتے نہیں، تم دیکھتے ہو کہ لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا ہے تم کچھ کہتے نہیں، لیکن اگر تمہارے اباؤ اجداد کی کوئی رسم اور رواج ٹوٹتی ہے تو اس پہ تم غضبناک ہو جاتے ہو، لیکن جب خدا کے احکام تمہاری نگاہوں کے سامنے ٹوٹتے ہیں تمہیں کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ کیا ہو گیا تم کو؟ تمہارے خیال میں لوگ جو تمہیں شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں وہ شہزادوں کی طرح، یعنی آؤٹ آف ٹاؤن رکھتے ہیں، ان ٹاؤن تو آپ سمجھ گئے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ جو لوگ تمہیں شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں، مثلا ہم آؤٹ آف ٹاؤن تھے تو ایک گھر سے باہر نکلے، وہ بچے بھی ساتھ تھے، خانوادہ تھا ان کا جن کے ساتھ ہم جا رہے تھے واپس گھر، تو ان کا ایک چھوٹا بچہ 8-9 سال کا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولانا یو نو پیپل ٹریٹ یو لائک اے پرنس. اس نے دیکھا اندر ہم جب بیٹھے تھے تو انہوں نے تعارف اور تکلفات اور پروٹوکول دیا، تو بچے نے نوٹس کیا، 8-9 سال کے بچے نے نوٹس کیا کہ مولانا دے ٹریٹڈ یو لائک اے پرنس. امام حسین یہی بات کہ لوگ تمہیں شہزادوں کی طرح کیوں ٹریٹ کرتے ہیں، کیوں تمہاری اتنی عزت کرتے ہیں؟ وہ تمہاری عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تم سے اپنا دین چاہتے ہیں، تم سے وہ اپنا دین چاہتے ہیں تو تم ان کو ان کا دین کیوں نہیں دیتے، کیوں چھپائے رکھتے ہو، کیوں ان آیات کی تلاوت نہیں کرتے جن آیات کی تلاوت کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، کیوں ان احکامات کو نہیں بتاتے جن کو بتانے کی تمہاری ذمہ داری ہے، کیوں ان لوگوں کی رہبریت نہیں کرتے جس کی ذمہ داری تمہاری ہے، کیوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے جو کہ سب سے بڑی ذمہ داری تمہارے شولڈرز پہ ہے؟ یعنی ایک عالم کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کبھی ساکت نہیں ہوتا، کبھی ایسا کوئی سینیریو نہیں آتا، ایسی کوئی وجہ نہیں آتی، ایسا کوئی عذر نہیں آتا جس میں ایک عالم کے سر سے یہ ذمہ داری ہٹ جائے. اس کو ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، حتیٰ اس کی جان چلی جائے، حتیٰ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس کے بچوں کو، اس کے مال کو، اس کے گھر کو ضائع کر دیا جائے، ایک عالم کی ذمہ داری یعنی اس کے شولڈر سے یہ ذمہ داری کبھی ساکت نہیں ہوتی. اس کو ہمیشہ یہ کام کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس منصب کی طرف اس نے نگاہ کی ہے یہ اس منصب کی ذمہ داری ہے. یہ منصب اس چیز کے لائق ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی طرف نگاہ کرے یا اس منصب پہ بیٹھ جائے تو پھر اس کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا ہے حتیٰ کہ سب کچھ چلا جائے. اور اس منصب پہ جو ہیں, جو اس وقت حق کی بات کر رہے ہیں, جن کی کہ قدر نہیں کی جاتی, انہوں نے جو کام اور جو رستہ اختیار کیا ہے وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنے مال کو, اپنے خانوادے کو, اپنی عزت کو, تمام کی تمام چیزوں کو خطرے میں ڈال کر یہ کام کر رہے ہیں. یعنی کیسا ہے یہ؟ اسی طرح سے ہے کہ امام حسین کے زمانے میں اگر کوئی شخص مسجد کوفہ میں بیٹھ کر یزید وقت کے خلاف بات کرتا, کتنا مشکل ہے. یعنی مسجد کوفہ کے اندر بیٹھ کر ممبر سے یا لوگوں کے درمیان میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتا, کتنا مشکل. کیوں؟ کیونکہ حاکم یزید ہے, حاکم یزید ہے. یعنی یزید نے یہ فتویٰ دے چکا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے علیہ کوئی بات بھی کرتا ہے, اس کے علیہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے جو وہ ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, تو اس کے لیے فتویٰ تھا اس کا گلا کاٹ دیں. یعنی اگر وہ علیہ اٹھ کے بات کرے تو یہ جانتے ہوئے کرتا تھا کہ گلا کاٹا جائے گا. اور آج کی دنیا جس کے اوپر یزیدیت کا نظام نافذ ہے ہر ملک میں سوائے ایک کے, آپ کو بتایا پچھلی کچھ نشستوں کے اندر جو بات کی تھی کہ اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کے نظام کے اندر جو حالت ہے اس وقت دنیا کی, وہ اس وجہ سے ہے کہ یزید کے اصولوں پر اس دنیا کو چلایا جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد نہیں تو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ یزید موسیقی سنتا تھا. اب آج کے زمانے میں موسیقی ہر گھر میں ہے, ہر گھر میں اس کی آواز آپ کو سنائی دے گی, بلکہ لوگ اتنا اس کے اندر مد ہو گئے, یعنی اتنا زیادہ وہ اس کے اندر چلے گئے, اتنا زیادہ اس سے محبت کرنے لگے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دین کو بدل دیا جائے لیکن اس کو حلال کر دیا جائے. وہ انسنٹ لائفز, وہ زندگیاں جو کہ معصوم ہوتے تھے, جرم مجرم نہیں ہوتے تھے, ان کو قتل کرتا تھا. آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کتنے معصوموں کا خون بہایا جاتا ہے, ہر روز کتنے معصوم لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے. وہ کہتا تھا کہ جو دل چاہتا ہے وہ کرے, اگر پسند نہیں تو آنکھیں بند کریں. آج دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے کریں, یہ فریڈم ہے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ کام نہ کرو, اس کام کو انجام نہ دو, یہ سیدھا رستہ نہیں ہے, یہ چیز منکر ہے, یہ خدا کی درگاہ سے یعنی ریجیکٹڈ ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, آنکھیں بند کرنے کے علاوہ اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اس شخص کو کہتے ہیں ٹیررسٹ, جو کہتا ہے کہ جو دل میں آئے وہ نہ کرو, اصول کے مطابق زندگی کرو, اصولوں کو کمپرومائز نہ کرو, وہ معروفات جو خدا کے پاس معروف ہیں, وہ چیزیں جو خدا کے پاس معروف ہیں ان کو کرو, منکرات سے دوری کرو, منمانی نہ کرو, کسی نظام کے تحت, نظام الہی کے تحت زندگی کرو, گناہوں کو چھوڑ دو, اپنے آپ کو ویسٹ جیسا بنانے کی کوشش نہ کرو. وہ جو یزید وقت ہے جو کہ لوگوں پہ اپریشن کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے بنیاد پرست, فنڈامنٹلسٹ یا ٹیررسٹ. اور نہ صرف کہ دنیا کہتی بلکہ ان کے اپنے رشتہ دار کہتے ہیں. یہ تو بڑا ہارڈ لائنر ہو گیا ہے. یہ ہارڈ لائنر ہو گیا, اس کا دماغ جو ہے وہ صحیح نہیں رہا, یہ اب کہیں پہ فٹ نہیں ہوتا. کیا پڑھی ہے بھائی؟ آرام سے چپ کر کے گھر میں بیٹھے رہو, نہ تو کوئی پریشانی ہوگی نہ پرابلم ہوگی, جیسے باقی سب بیٹھے ہوئے آپ بھی بیٹھے رہو, ورنہ پھر آپ واچ لسٹ میں آ جاؤ گے, سیسز گھر آ جائے گی, ٹریولنگ میں مسائل شروع ہو سکتے ہیں, لاک اپ میں جا سکتے ہیں اس ہوٹل میں. آپ کو بتایا نا ہوٹل جہاں پہ سب کپڑے دھلے دھلائے ملتے ہیں, مارگیج پے نہیں کرنی, کھانا پکا پکایا ملتا ہے, ضیافت ہوتی ہے, اور انسان کے پاس سارا دن خدا کی عبادت کے لیے, اس میں سے کچھ عرصہ شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف میں گزرے, لیکن باقی کا دن سارا خدا کی عبادت اور آرام کے لیے میسر ہے. یہ سوچ ان لوگوں کی سوچ ہے جو کربلا کو پچھلے 50-60 سال سے سنتے آئے, جنہوں نے اپنی پوری زندگی کربلا کو سننے میں گزار دی. اگر ابھی بھی ہماری یہی سوچ ہے تو ہم نے کربلا کا ایک قطرہ بھی نہیں چکھا. کربلا جو سمندر ہے اس کا ایک قطرہ بھی ہمارے پاس نہیں آیا. اگر ہماری سوچ ابھی بھی انہی لوگوں جیسی ہے جو امام حسین کے مخالف تھے, جو کربلا میں چپ رہے, جو نیوٹرل رہے, جنہوں نے وسائل فراہم کیے کہ کربلا میں یہ ہو, جنہوں نے اپنی بیعت کو توڑا ہمارے بھی اور ان کے درمیان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ان کی بھی تو یہی باتیں تھیں. امیجن کریں آپ, بس اب یہ کل انشاءاللہ اس کو اور آگے لے کے بڑھیں گے. امیجن کریں کہ آپ اس وقت, یعنی اس کو ریوائنڈ کر لیں تھوڑا سا نا, وقت کو ریوائنڈ کریں. اب جو وقت ہے وہ وقت ہے کہ امام حسین نے کہا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا اور وہ مدینہ سے چلے جائیں گے. اب آپ ان کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں امام حسین آپ جو مدینہ سے جانے لگے ہیں کوفہ کی طرف, جو کہ لوگوں نے آپ کو بلایا ہے, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ مدینہ میں رہیں, آپ کے اچھے وسائل ہیں, چپ کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی زندگی بھی امان میں رہے گی, آپ کے بچوں کی بھی, کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اگر جائیں گے لاک اپ ہو سکتے ہیں, جائیں گے تو یہ مسائل ہو سکتے ہیں, جائیں گے تو مار دیں گے, جائیں گے تو یہ سب مسائل ہوں گے, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ روزہ نماز حج زکوٰۃ خمس سب قرآن کی تفسیر دیں, آپ لوگوں کو بتائیں. ہم میں سے کتنے, میں بھی اس میں شامل ہوں, کبھی مجھے آپ علیحدہ نہ کیا کریں, یہ میں خطاب اپنے نفس سے کرتا ہوں. سننے کے لیے آپ آ جاتے ہیں لیکن یہ خطاب میرے اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے, اور میں اپنے آپ پہ پہلے حجت کو تمام کر رہا ہوں, کیونکہ روز معاشر میں وہ چیزیں جو میں نے یہاں پہ بیٹھ کے کہی ہیں, اگر میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا روز معاشر میں میری ہی جملات کو میرے خلاف استعمال کیا جائے گا. ہم میں سے کتنے لوگ امام حسین کو یہی ایڈوائس دے رہے ہوتے جو آج ہمارے رشتے دار ہمیں ایڈوائس دیتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ مدینہ سے یا مکہ سے امام حسین کے ساتھ روانہ ہوتے؟ وہ رستہ کیا ہے؟ بدل محجم دون الحسین علیہ السلام, یعنی ان لوگوں نے اپنی پیشانی کا خون امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر بہایا. سجدے میں آپ ان لوگوں کے ہونے کی, ان کے وجود کی, ان کی ہستی پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد سجدے میں چلا جاتا ہے, وہ خدا سے شکر کر رہا ہوتا ہے کہ خدایا تو نے اس طرح کے لوگوں کو پیدا کیا تھا جنہوں نے اس عظیم قربانی کو انجام دیا امام حسین کے ساتھ مل کر. اور ہم جس امام کے منتظر ہیں وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے کل ظہور ہو جائے, لیکن اگر ہماری سوچ ابھی تک وہی سوچ ہے جس کے اندر ہم ابھی بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, مقصد کو نقصان پہنچ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی ہم مقصد کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں، نقصان ہمیں نہ پہنچے۔ کتنے لوگوں کو ابھی آپ دیکھ لیں، یعنی امام حسین سے اتنی محبت ہے لوگوں کو، اتنی محبت ہے کہ کل مثلا کام شروع ہو رہے ہیں، اسکول شروع ہو رہا ہے، امام حسین کی اذان کے لیے نہیں آ رہے، لیٹ ہو جائے گا، مجلس سے نکلیں گے لیٹ ہو جائیں گے، سونے میں مشکل ہوگی، اٹھنے میں مشکل ہوگی، اگر برف باری پڑ جائے بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے، اگر عذاب میں آئیں گے بھی تو اس لیے کہ کسی اور نے بلایا تھا، یہ نہیں کہ امام حسین کے لیے، یہ نہیں کہ بی بی کو پرسا دینے کے لیے، یہ نہیں کہ آ کے بی بی کو تسلیت عرض کرنے کے لیے، یہ نہیں، یہ نہیں کہ بی بی کے دل کو تھوڑا سکون پہنچانے کے لیے کہ بی بی آپ، بی بی زینب سلام اللہ علیہا ابھی بھی برزخ میں منتظر ہیں کہ کب ان کا بیٹا خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہو کر ذوالفقار ہاتھ میں لے کر اعلان کرے گا کہ وہ آ گیا ہے جو اپنے جد کے خون کا بدلہ لے گا۔ بی بی ابھی بھی منتظر ہے کہ کب وہ دن آئے گا کہ وہ مظالم جو ہم پہ کربلا میں، کوفہ میں، شام میں، یہ جو مظالم ہم پہ ہوئے، کب وہ دن آئے گا جب میرا بیٹا کھڑا ہوگا، ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی اور اس کے ارد گرد وہ محبان ہوں گے، وہ اصحاب ہوں گے، وہ امت ہوگی جو میرے بھائی حسین کے ساتھ کربلا میں تھے، وہ اس طرح کے اصحاب ہوں گے کہ جب شب عاشور میں اگر چراغ کو بند بھی کر دیا جائے تو وہ جگہ سے نہیں اٹھیں گے، ان کے لیے موت، ان کے لیے موت شہادت کی موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، بار بار وہ اس دنیا میں ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے، ان کے دل اتنے قوی ہوں گے کہ کوئی چیز ان کو ان اصولوں سے ہٹا نہیں سکے گی، وہ اپنی معرفت میں، خدا کی معرفت میں اتنے بلند جا چکے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے نفس میں، اپنے دل میں، اپنے قلب میں، اپنے ذہن میں خدا کو درک کیا ہوگا۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ مکروہ بلکہ مباح میں بھی محتاط رہیں گے، وہ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے قربان کرنے کے لیے میرے بیٹے کے لیے تیار ہوں گے، جو جان اور مال کی فکر نہیں کریں گے، وہ صرف یہ چاہیں گے کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ مل کر میرے چہرے پہ جو تباچھے مارے گئے، میرے ہمیں جو تازیانے مارے گئے، ہمیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک رسن میں باندھ کر، ہاتھوں کو رسن سے باندھ کر میرے پیارے امام وقت سجاد کے جو گلے کے اندر توک اور زنجیروں سے باندھ کر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر پھراتے رہے، وہ دل جو ہمارے ٹوٹے، وہ آنسو جو ہمارے بہے، وہ درد جو ہمارے جسم نے لی، جو ایک سال ہم نے قید میں گزاری، وہ بھوکی راتیں جو ہم نے بغیر سوئے گزاری، وہ راتیں جو ہم نے کھڑے ہو کے گزاری، وہ تمام کے تمام مصائب جو ہم پہ ٹوٹے کہ ہم اس کے لائق نہیں تھے، کہ ہم تو رسول کے خانوادے سے، اس کے اہل بیت میں سے تھے، ان تمام کے تمام مصائب کا بدلہ وہ لوگ میرے بیٹے کے ساتھ مل کر ہمارے دشمنوں سے لیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ کتنی دیر ہم نے بی بی کو اس کا انتظار کروانا، کتنی دیر بی بی اس عالم برزخ میں اس چیز کا انتظار کرتی رہے، ان کے انتظار کو کم کریں، ان کے انتظار کو ختم کریں، اپنے اندر جھانکیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آپ کے ایمان میں، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے روح میں، اپنے ایمان کو قوی کریں۔ کربلا کے مصائب کو سن کر جو آنسو آپ کے آنکھوں سے نکلتے ہیں، وہ ایک ایک آنسو اس بات کا وعدہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو آنے والے امام کی سپاہ میں شریک کروں گا، اپنے آپ کو بناؤں گا۔ خدا سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، اس کی واجبات کو ادا کروں گا، اس کے محرمات سے اجتناب کروں گا اور ایسا بن جاؤں گا کہ جب امام آئے تو میں ان کی سپاہ میں ہوں۔ خدا دشمنان اسلام جو کہ ہمارے درمیان میں تفرقہ، بے اتحادی، دشمنی، کینہ، فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے، خدا ان کے منصوبوں کو ناکام کرے، خدا ہمارے مراجع کی زندگیوں کو طولانی کرے، ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، ان کی ہدایت کا نور ہم تک پہنچتا رہے۔ خدا امام خامنہ ای کی زندگی کو طولانی کرے، ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، ان کی راہبریت کے اندر ہم سب جمع ہو جائیں۔ خدا ہمیں امام کے اصحاب میں سے، ان کے انصار میں سے شمار کرے، ان کا ظہور جلد از جلد کر دے۔ ماتم حسین۔